الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد على صاحبها الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال جل وعلا في سورة آل عمران إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقال جل وعلا في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز. وقال عز وجل في سورة الفتح هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال جل وعلا في سورة الصف وسورة التوبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. سورہ حدید میں تین الفاظ آئے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ. بینات جمع ہے بین کی، بینہ کی، بین کا لفظ ہم بولتے ہیں. بڑی بین سی بات ہے بھائی، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بین ہے، بین کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو بالکل روشن ہو، از خود واضح ہو، اسے اپنے ثبوت کے لیے کسی اور خارجی شہادت اور دلیل کی احتیاج نہ ہو. فارسی میں اس کے لیے وہ محاورہ ہے، خوبصورت محاورہ ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب. سورج طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود ہی دلیل کافی ہے. آپ کسی اور دلیل سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی شک تو شاید پیدا کر دیں. ایک ایسی شے کہ جو بین ہو، اس کے لیے خامخواہ کا استدلال لانا جو ہے وہ اس حقیقت میں اس کے یقین میں کسی کمی کا موجب تو ہو سکتا ہے، اس سے یقین میں اضافہ نہیں ہو. تو بینات سے مراد کیا ہے؟ اس میں ایک چیز تو قطعی ہے، معجزات، وہ بینات کی قطعی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو معجزات عطا فرماتا رہا ہے. یہ گویا کہ ایک طرح سے جیسے کہ آپ کو اس دنیا کا رواج معلوم ہے کہ کسی اور ملک کا سفیر جب ہمارے ہاں آتا ہے تو وہ اپنی اسناد پیش کرتا ہے، ہمارے ہاں کا جو بھی صدر ہوگا اس کی خدمت میں، اور اس کی باقاعدہ ایک سیریمنی ہوتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے کہ فلاں ملک کے سفیر نے اسناد اپنی پیش کی. تو اللہ کے رسول چونکہ اللہ کے سفیر تھے، اللہ کے ایلچی تھے، اللہ کی کی نمائندگی اس زمین میں انسانوں کے مابین، یہ ان کا فرض منصبی تھا. لہذا وہ جب آتے تھے تو اسناد لے کر آتے تھے، اور ان کی اسناد معجزہ تھے، وہ کچھ ایسی چیزیں دکھاتے تھے کہ جن کے بارے میں قطعی طور پر یہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہ کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے، یقیناً کوئی بالا تر طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ شے ظاہر ہوئی تھی. ید بیضا حضرت موسیٰ کا، عصا حضرت موسیٰ کا، دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ کی پھونک میں جو تاثیر تھی، حضرت عیسیٰ کے اور بے شمار موجودات، یہاں تک کہ خلق حیات، جانور کا پتلا بنایا پرندے کا، مٹی سے اور پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا، تو یہ چیزیں معجزات ہیں. یا جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، کہ ایک چٹان میں سے گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی، تو یہ وہ معجزات ہیں کہ جن کو کسی بھی سطح پر کوئی بھی جو قانون طبیعی ہے اس کے تحت ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. وہ گویا کہ ثبوت ہوتا تھا کہ یہ کسی بالا تر اقتدار اور بالا تر مقتدر اور کسی ہستی قاہر کے نمائندے بن کر آئے. ان کو بینات سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، یہ تو ہے قطعی. اس کے علاوہ جو بنیادی تعلیمات، جو براہین اور جو استدلال اور جو حکمت، کہ جو فطرت انسانی کی بالکل جانی پہچانی باتیں، منطقی استدلال جو ہے آسمانی کتابوں میں آپ کو بہت کم ملے گا، بہت کم بہت کم، ثانوی ثالثی درجے میں کہیں جا کر. اصل جو ان کی تعلیمات ہیں وہ فطرت انسانی کی جو بالکل جانی پہچانی باتیں ہیں کہ کوئی بھی سنے، وہ دہقان ہو، وہ کاشتکار ہو، وہ مزدور ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ عرب کا بدو ہو، کوئی عالم فاضل ہو، سنے فوراً، اس کی فطرت جو ہے فوراً اس کو قبول کرے اور گواہی دے کہ یہ حق ہے، وہ بھی بینات. تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور نازل فرمائی ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی. کتاب ہمیں معلوم ہے، تورات کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، زبور کتاب ہے، اور الکتاب مکمل کتاب، آخری کتاب، وہ قرآن حکیم ہے. میزان اس کے علاوہ ایک شے ہے. میزان کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک آلہ ہے جس سے آپ وزن کرتے ہیں، مفعال کے وزن پر، وزن سے میزان بننا چاہیے، وہ واو بدل گیا، یہ میں میزان، میزان آپ اردو میں بولتے ہیں، میزان عمل بھی ہوتی ہے، اور میزان یہ بھی ہے کہ جو جس کو دھرم کنڈا کہیں بولتے ہیں کہیں کچھ، یہ میزان ہے سب. میزان تولنے کا آلہ ہے، کسی شے کا تعین کرنا، اس کے وزن کو جاننا. یہ میزان جو ہے یہ در حقیقت وہ شریعت کا نظام ہے کہ جس میں سب کے حقوق اور فرائض کو تول دیا گیا، کس کو کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داری ہے اس کی، اور کیا اس کے حقوق ہیں. حقوق و فرائض کا سارا معاملہ ہے، اس میں عدم توازن ہو جائے. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اس توازن کو برقرار رکھو عدل و انصاف کے ساتھ. اگر اس میں ذرا ادھر ادھر ہو گیا، مزدور کو اس کا حق نہ ملا اور سرمایہ دار جو ہے انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات، اگر یہ ہو گیا تو ایک وقت آئے گا کہ مزدور جو ہے تختہ الٹ دے گا، تصادم ہوگا، نتائج نکلیں گے. عورتوں کو اگر آپ نے ان کے وہ جائز حقوق بھی نہ دیے کہ جو شریعت دیتی ہے، تو وہی عورتیں پھر سینہ تان کر مقابلے میں آ کر کھڑی ہوں گی، اور جو حدود اور قیود شریعت کے ہیں ان سے تجاوز کر جائیں گے. تو وہ تو یہ ہے کہ ہر ظلم کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور ظلم کے رد عمل کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید اس کے بارے میں بڑا نرم انداز اختیار کرتا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ بری بات جو ہے بلند آوازی سے کہی جائے، لیکن یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نرمی برتے گا. دکھی دل سے جو صدا نکلی ہو، اگر اس میں کوئی تلخی بھی ہو، اس میں اگر حدود اور قیود اور آداب کا پاس نہ رکھا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں نرمی کرے گا، اس لیے کہ اس پر ظلم ہوا ہے. تو یہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ مظلوم کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے، اور ظلم جو ہے جہاں بھی ہوگا اس کا ایک رد عمل ہوگا. یہ دوسری بات ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات سمجھائی زمین پر نقشہ کھینچ کر. آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا, پھر یہ کہ اس کو کاٹنے والے آڑھے ترچھے خطوط کھینچے, ایک دائیں سے آیا اور اس کو کاٹتا ہوا بائیں کو چلا گیا, ایک بائیں سے آیا کاٹتا ہوا دائیں کو چلا گیا. یہ جو آپ نے تصویر بنائی عجیب طریقے سے حضور نے تمدن کا وہ جو پورا نظام چلتا ہے اور جس طریقے سے تمدن کے افراط و تفریط کے دھکے ہیں جن سے نوع انسانی اس وقت دوچار ہے, اس کی بہترین ڈائیگرامیٹک ریپرزینٹیشن ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک تو یہ صراط مستقیم ہے جو صرف اللہ دے سکتا ہے, کسی اور کے بس میں ہے ہی وہ ہدایت, وہ صراط سوی, صراط مستقیم. یہ تو ظاہر بات ہے کہ وہی ہستی دے سکتی ہے کہ جو بالکل غیر جانبدار ہو. مزدور نظام بنائے گا, سرمایہ دار پر ظلم کرے گا, اپنے حقوق کا پاس رکھے گا. سرمایہ دار نظام بنائے گا, اپنے حقوق کا تحفظ کرے گا, مزدور کو پیسے گا. زمیندار بیٹھے ہوں گے آپ کی پارلیمنٹ میں جیسے کہ ہمیشہ ہوتے ہیں, وہ جو نظام بنائیں گے ظاہر بات ہے کہ وہ کسانوں کو تو حقوق نہیں دیں گے, آپ ان سے توقع نہ کیجیے, وہ تو اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے. اور اگر کہیں کسان کھڑے ہو گئے ریوولٹ میں تو پھر یہ کہ جو وہ کریں گے وہ دنیا میں اور دوسرے ممالک میں ہوا ہے. اگر عورتوں کے ہاتھ میں اختیار آ گیا تو وہ تو وہ نظام بنائیں گے جو کلیوپیٹرا نے بنایا تھا کسی زمانے میں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے دنیا میں, یہ تو صرف وہ ہستی کی جو قطعاً غیر جانبدار, وہ کون ہو سکتی ہے سوائے اللہ کی, تو کوئی ہستی نہیں. لہذا صراط مستقیم دینے والا تو صرف ایک ہے اللہ, اسی لیے ہم اسی سے تو مانگتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں, اہدنا الصراط المستقیم. اب اس صراط مستقیم کو یوں سمجھیے, اس دنیا میں تو وہ راہ ہدایت ہے, اس کے بعد چل کر میدان حشر میں وہی پل صراط ہو جائے گا, الصراط پھر یہی ہے کہ جو جنت میں پہنچا دے گا. اور یہ بال سے باریک جو آپ کہتے ہیں اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, حقیقت میں جیسے وہ پل صراط ہے ویسے ہی یہ صراط مستقیم اس دنیا میں بھی باریک ہے بہت, اس لیے کہ اس کے اندر متضاد تقاضوں کے مابین جب آپ توازن قائم کریں گے وہ توازن بہت باریک ہوگا. لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری میں ذرا سا عدم توازن اس کو ڈسٹرب کر دے گا, اس لیے کہ وہ تو متضاد تقاضے ہیں نا. آپ کو معلوم ہے کہ جیومیٹری میں ایک خط کی کیا ڈیفینیشن ہے, لائن کسے کہتے ہیں, خط وہ ہے کہ جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے, لینتھ ہے, بریتھ کوئی نہیں. اگرچہ ممکن نہیں آپ پینسل باریک ترین پینسل سے بھی خط کھینچیں گے تو آخر کچھ نہ کچھ تو اس کی بریتھ ہے نا, لیکن نظری طور پر جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ خط کسے کہتے ہیں, نقطہ تو وہ ہے جس کی کوئی ڈائمنشن ہے ہی نہیں, سرے سے وہ تو خالص نظری شے ہے. آپ جہاں پر بھی پینسل سے کسی چیز سے نقطہ لگائیں گے کچھ نہ کچھ اس کی آخر ہے, تبھی وہ نظر آئے گا, نہ ہوگا تو نظر کہاں سے آ جائے گا. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے تو خط کسے کہتے ہیں جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے, لینتھ ہے, بریتھ کوئی نہیں. بعین ہی یہ معاملہ صراط مستقیم کا ہے کہ یہ اتنا باریک ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں ہماری عام جو زبان ہے جو ہمارے واعظین جس طریقے سے ان باتوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے, یہ الصراط جو بنے گا وہاں وہی صراط مستقیم یہاں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو غلط راستے ہیں دائیں بائیں سے آتے ہیں وہ لیفٹسٹ ہوں گے یا رائٹسٹ ہوں گے, ظاہر بات ہے وہی دائیں بائیں کے راستے ہیں, اور وہ ہمیشہ راستہ آئے گا صراط کی طرف, اس لیے کہ فطرت انسانی مجبور کرتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو, فین تذهبون, کدھر جا رہے ہو, لوٹو. وہ لوٹتے ہیں, وہ آئیں گے الصراط تک آئیں گے, لیکن الصراط میں چونکہ آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہے کہ پہچان لے کہ اب ہم الصراط پر آ گئے, لہذا وہ شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق, وہ اپنے اسی مومنٹم میں پھر جو رائٹ سے چلا وہ لیفٹ کو نکل جائے گا, جو لیفٹ سے چلا وہ رائٹ کو نکل جائے گا. وہ کاٹیں گے اسی صراط مستقیم کو, آئیں گے لا محالہ اسی کی طرف, پھر ایک انتہا پر پہنچ کر پھر انہیں ہوش آئے گا, یہ کیا حماقت ہم کر بیٹھے ہیں, ہم تو دوسری انتہا کو نکل گئے. پھر واپس آئیں گے الصراط کی طرف, وہ میگنیٹ انہیں کھینچے گا, اس میں کشش ہے, اس لیے کہ وہ فطرت کا راستہ ہے, جا نہیں سکتے اسے بہت دور, جائیں گے پھر لوٹیں گے, لیکن پھر اس صراط مستقیم پر رکتے نہیں ہیں, پھر وہ بائیں طرف کو نکل گئے. یہ ہے وہ غلط راستے کے جو اس دنیا میں تمدن کے ارتقاء میں چل رہے ہیں. اب اس میں وہ میزان کہ جو تول کر بالکل بتا دے کہ کس کا حق کیا ہے، کس کے فرائض کیا ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے نازل فرمائی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، پھر ہے وہ کانٹے کی بات، لے یقوم الناس بالقسط، میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی نہیں ہے، یہ خامخواہ کا اللہ کا کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ یہ کیوں میزان نازل کی، کیوں کتاب نازل کی، کیوں یہ بینات نازل کی، کیوں رسولوں کو بھیجا؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، تاکہ وہ میزان نصب ہو، تاکہ اس میں تولا جائے۔ فائدہ کیا اس میزان کا؟ یہ میزان تو کھڑی ہے اور وہ کنڈا جو ہے وہ نصب ہے، لیکن اس میں آپ تول نہیں رہے۔ کسی کو تھبے بھر کر دے دیے، کسی کو مٹھی دے دی، کسی کو خالی ٹرخا دیا، تو اس میزان کا کیا فائدہ ہے؟ لے یقوم الناس بالقسط۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں کون رکاوٹ ڈالے گا؟ رکاوٹ وہ ڈالیں گے جو اپنے حق سے زائد لے رہے ہیں۔ فطری بات ہے، ظاہر بات ہے کہ جب عدل ہوگا تو جنہوں نے اپنے حق سے زائد لیا ہے ان سے لیا جائے گا، اور جو محروم تھے ان کو دیا جائے گا۔ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتے زبردستی لیا جائے گا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے زکات کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ جبر سے بھی لی جائے گی، انکار کیا گیا تو ان کے ساتھ قتال کیا گیا، ان کو مرتد قرار دیا گیا اور ان کے ساتھ جنگ کی گئی۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ تو یہ ہے وہ میزان، اس کو نصب کرنے میں جو آڑے آئے، ٹھیک ہے اسے دلیل سے سمجھاؤ، برہان سے سمجھاؤ، اس کو قائل کرو۔ ان میں بھی کچھ شریف لوگ ہو سکتے ہیں جو باز آ جائیں، ان میں بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی سوئی ہوئی انسانیت جاگ جائے۔ تو دلیل سے، برہان سے، اپیل سے، افہام سے، تفہیم سے، دعوت سے، تبلیغ سے، اتمام حجت کر دو۔ وہ یہ نہ کہہ سکے صاحب ہمیں پہلے بات سمجھائی تو ہوتی، تم تو پہلے ہی ڈنڈا لے کے سب پہ مسلط ہو گئے، تم نے کچھ آخر ہمیں بتایا ہوتا، کوئی دلیل دی ہوتی، ہمارے مغالطوں کو رفع کیا ہوتا، ہماری آنکھوں کے پردے کچھ ہٹائے ہوتے، تو یہ تو سب کچھ کرو، اتمام حجت کر دو۔ پھر بھی اگر وہ اڑے رہے تو وہ لاتوں کے بھوت، اگر باتوں سے نہ مانے تو پھر طاقت استعمال کرو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آخر ہم نے لوہا کیوں اتارا ہے؟ ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں اسلحہ جس سے بنتا ہے، جس میں جنگ کی صلاحیت ہے، اور بڑی شدید صلاحیت، باسن شدید، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں۔ دوسرا میں نے عرض کرتا ہوں نا کہ کبھی پھکنی بھی بنا لیتے ہیں آپ، آج کل وہ پھکنیوں وکنیوں کا دور چلا گیا، وہ آپ کے گیس کے چولہے ہیں، لیکن یاد کیجئے نا آخر توا، پرات، پھکنی، چمٹائی، ساری چیزیں لوہے سے بنتی تھیں۔ لیکن یہ کہ اصل جو اس کا ہے اللہ کے نزدیک، جو اصل مقصد ہے اس کا، نزول کا، نزول حدید، انزال حدید کا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس میزان خداوندی کو نصب کرنے کے لیے سر سے کفن باندھ لیں، تن من دھن لگانے کے لیے آمادہ ہو جائیں، وہ اس لوہے کی طاقت کو استعمال کریں، سر کو بھی کریں ان کی، جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، یہی اصل میں اس نے اپنے بندوں کی وفاداری کا ایک معیار معین کیا ہے کہ جو اس کے دین کو مانے، جو اس کی کتاب پر یقین رکھتے ہوں، جو اس میزان کو نصب کرنے کے لیے تن من دھن لگا دے، وہ ہے اس کے وفادار بندے۔ اور یہ ہیں وہ لوگ جن کو کہا گیا کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار پر۔ یہ ہے اصل میں اس آیہ مبارکہ کا حاصل، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ واقعتاً قرآن مجید کی اہم ترین آیات ہے۔ اس میں ذرا آگے چلیے، یہ چونکہ ایک جنرلائزیشن کی فارم میں ہے، ایک قاعدہ کلیہ، ایک عمومی قاعدے کے طور پر یہاں رسولوں کی بعثت کا مقصد، معجزات دیے جانے کا مقصد، کتاب اور میزان کے نزول کا مقصد بیان ہوا۔ یہی مفہوم، یہی مضمون معین طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آتا ہے قرآن مجید میں تین جگہ۔ وہاں ذرا شان اور نکھر کر آئی ہے الفاظ میں، مضمون اور واضح ہو کر ابھر کر آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، اب یہاں رسول واحد، وہاں کیا تھا؟ لقد ارسلنا رسولنا، وہاں وہ جمع کثیرہ تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدا و دین الحق کے، وہاں کیا تھا؟ تین لفظ، بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، نوٹ کرنے کی بات ہے، بہت اہم نقطہ ہے یہ. یہاں آ کر دو چیزیں رہ گئی، بالہدا و دین الحق، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں کتاب اور بینات جمع ہو گئی ہیں اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ بھی قرآن حکیم. حصی معجزات آپ کو، ویسے تو آپ کے خرط عادت کے واقعات بہت ہیں اور ان کو لوگ معجزات کی فہرست میں شامل کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات ہم مانتے حق ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے کسی بندے کی بزرگی کے اظہار کے لیے کوئی ایسی شے ظاہر کر دے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا مقرب بارگاہ ہے، یہ اس کے پسندیدہ بندوں میں سے. تو اس قسم کے واقعات جو ہے ہزاروں حضور کی سیرت کے اندر موجود ہیں، لیکن جس چیز کا نام معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم، جس میں کہ چیلنج کیا گیا، جس میں تحدی ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ، کہیں فرمایا گیا کہ اس پوری کتاب کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، چاہے تم جن اور انس. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، چاہے وہ سب مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کر لیں، اس قرآن جیسی کتاب وہ تصنیف نہیں کر سکتے. اس سے بھی نیچے اترے، اسے کہتے ہیں برسبیل تنزل، چلو بھائی پورے قرآن کا نہیں کر سکتے، فاتو بعشر سور مفتریات، تم کہتے ہو کہ یہ محمد نے گھڑ لی ہیں یہ صورتیں صلی اللہ علیہ وسلم، چلو تم اس جیسی 10 لے آؤ، 114 نہیں، 10 صورتیں تو اس جیسی تصنیف کر کے دکھا دو. یہ سورہ ہود میں آیا، اس سے اور نیچے اترا معاملہ جو ہے، اور برسبیل تنزل اور ہتمام حجت کے طور پر، 10 نہیں کر سکتے، ایک ہی لے آؤ، یہ سورہ یونس میں بھی ہے. اور پھر دوبارہ اس کی جو ہے تکرار ہوئی ہے مدنی صورتوں میں، یہ تینوں صورتیں جو ہے بنی اسرائیل اور ہود اور یونس، یہ تینوں مکی ہیں. مدنی صورت میں پھر یہ مضمون آیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. تو یہ ہے اصل میں یہاں بینات اور کتاب. وانزلنا معہم الکتاب، وہ الکتاب جو قرآن ہے جو محمد الرسول اللہ کو عطا کیا گیا، وہی در حقیقت آپ کا معجزہ ہے، لہذا وہ تین کی بجائے یہاں چیزیں دو رہ گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دین الحق، اس لیے کہ وہ میزان اب ایک مکمل نظام کی شکل میں آ گئی. اس لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور میرا جو وہ کتابچہ ہے اس موضوع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ چونکہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل ہیں، کبھی ہمارا جو اجتماعی نظام ہے وہ صرف قبائلی نظام تھا، بس اس سے آگے انسان کو ابھی کچھ نہیں تھا، پھر اس سے آگے چل کر سٹی اسٹیٹ، شہری ریاستیں قائم ہوئیں، پھر بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ کا، ریاست کا تصور اور ہے، حکومت کا تصور اور ہے. تو یہ ارتقاء ہے، اس ارتقاء میں ظاہر بات ہے کہ شروع میں موٹے موٹے احکام دے دیے گئے، ابھی پیچیدگیاں نہیں تھی تمدن کی، تو وہ موٹے موٹے احکام کافی ہیں حقوق اور فرائض کے توازن کے لیے. ذرا اور معاملہ تفصیلی ہوا، کچھ اور تو تفصیلی احکام دے دیے. لیکن جب یہ کہ انسانی تمدن اپنے نقطۂ عروج کو پہنچنے والا تھا، ایک مکمل نظام اجتماعی کا تصور سامنے آنے والا تھا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر دیا. یہ دین حق ایک مکمل نظام زندگی، زندگی کے جملہ انفرادی اور اجتماعی گوشوں پر محیط، اور وہ پورا نظام جس کو کہ کامل کر دیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ گویا کہ میزان کی تکمیلی شکل ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. اب دیکھیے اس پر تو چونکہ بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے، آج میں اس کی طرف زیادہ نہیں جاؤں گا. دین حق کا غلبہ کل ادیان پر یا پورے کے پورے دین پر، الدین، یہ دو ترجمے کیے گئے ہیں کہ علی الدین کلہ، ایک ترجمہ یہ کہ یہ الف لام کو یہاں پر حصر کے لیے لیا جائے، تمام ادیان، اور الدین اگر اس کو جنس کے لیے لیا جائے تو جن سے دین یعنی پورے نظام زندگی پر اللہ کے اس دین حق کو غالب کر دیا جائے. مراد اس میں ایک ہی ہے حقیقت میں، صرف لفظی فرق ہے، حاصل اور نتیجہ ایک ہی ہے. تفصیلاً بحث کی ہوئی ہے میں نے اس کتابچے میں، تو میں صرف اس کو ریفر کر رہا ہوں کہ جن کو آج کی میری اس گفتگو سے دلچسپی پیدا ہو میرا اس کتابچے کو پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے بعثت. ظاہر بات ہے کہ یہ نظام کی حیثیت سے دین حق کا غلبہ، اس کے مراحل تو وہی ہوں گے، جہاد، قتال. سورہ صف کا پورا مضمون یہی، قتال سے شروع ہوتی ہے، جہاد پر ختم ہوتی ہے. چوتھی آیت اس کی کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو اپنے وہ بندے محبوب ہیں جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صفیں باندھ کر، گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار. یہ گویا کہ جہاں سورہ حدید کی آیت ختم ہوئی تھی کہ ہم نے لوہا اتارا، کس لیے اتارا؟ فیہ باسن شدید و منافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. تو قتال سے سورہ صف شروع ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد آگے چل کر جہاد، قتال ہی نہیں ہو جاتا شروع ہی میں. 12 برس حضور نے جو کیا ہے مکے میں وہ قتال نہیں تھا، جہاد تھا، جد و جہد، کشمکش، دعوت، تبلیغ، اس میں پھر تنظیم، اس میں تربیت، تزکیہ، تعلیم، یہ سارا کام ہوتا رہا 12 برس. یہ سب جہاد کے ذیل میں آئیں گے، اگرچہ قتال جو ہے وہ تو پھر جا کر مدینے میں ہوا ہے. تو قتال اور جہاد یہ کشمکش کے مختلف مراحل ہیں کہ جن کا میں تفصیل سے بیان کرتا رہا ہوں، اس لیے آج اس کی طرف نہیں آ رہا. اس کے لیے صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ آخری آیت میں اسی کو نصرت سے تعبیر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یہ ہے گویا کہ نصرت خداوندی، جہاں سے کہ ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی. آج میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کہ اظہار دین کا ایک مفہوم جو علماء میں، بہت سے علماء نے لیا اور بہت سے مفسرین نے بیان کیا، وہ ہے دین کا علمی غلبہ، استدلالی غلبہ. دین کو دلائل اور براہین سے، بقیہ جتنے بھی نظام ہائے حیات ہیں، ہر نظام زندگی کا کوئی فلسفہ ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اصول ہے، کوئی اس کے مبادی ہے، اور ان مبادی پر، ان اصول پر، اس فلسفے پر وہ نظام کھڑا ہوتا ہے. تو جب تک کہ ان اصولوں پر، اسلامی اصولوں کی فتح نہ ہو، جب تک کہ ان فلسفوں پر اسلامی فلسفے کا غلبہ نہ ہو، بالفعل دین حق کے غلبے کا بھی امکان نہیں ہے. یہ تو یوں سمجھیے کہ اس کا پری ریکوزٹ ہے، یہ اس کا ایک شرط لازم ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن اصل میں اس کو میں اپنی یہ ناچیز رائے پیش کر رہا ہوں، اس کا تعلق اصل میں الہدا سے ہے. الہدا ہے در حقیقت کے جو علمی غلبے کی بنیاد ہے. وہ جو علمی غلبہ ہے وہ قتال کے ذریعے نہیں ہوتا، علمی غلبہ جو ہے وہ حدید کے ذریعے نہیں ہوتا. وہ حدید کے ذریعے سے جو سورہ حدید میں کہا گیا اور جو قتال کا لفظ آیا سورہ صف میں، وہ علمی غلبے کے لیے نہیں ہے، وہ تو جہاد اور قتال ہے، ایک نظام کی حیثیت سے اسے غالب اور قائم اور نافذ کرنے کی جدوجہد سے عبارت. اس کو نظر انداز کر دینا درست نہیں. یہ ہمارے ہاں کچھ نظر انداز ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام تفاصیل لکھی کب گئیں؟ جبکہ مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، جبکہ بہرحال قانون اسلامی جو ہے وہ نافذ تھا، چاہے وہ دور بنو امیہ کا ہو، چاہے اگرچہ یہ تفاسیر ہو یا جو بھی علوم ہمارے مدون ہوئے وہ دور بنو امیہ میں بھی نہیں ہوئے، وہ تو حقیقت میں دور بنی عباس میں ہوئے. تو یہ وہ دور ہے اگرچہ کہ اوپر تو گڑبڑ ہو گئی تھی، جو خلفاء تھے ان کا اپنا کردار، ان میں اچھے لوگ بھی تھے کوئی کوئی، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر دنیا دارانہ، جیسے اور بادشاہ تھے دنیا میں اسی قسم کے بادشاہ، بعض پہلوؤں سے بہتر ہو گئے، ان کے محلوں میں وہی کچھ ہوتا تھا جو دوسرے محلات میں دنیا میں ہوتا تھا. تو اوپر تو گڑبڑ ہو گئی تھی. بہرحال مختلف مواقع پر ایسے اصحاب ہمت بھی اٹھتے رہے جنہوں نے اوپر کی اس گڑبڑ کو بھی چیلنج کیا، اپنی جانیں دے دی، اپنی گردنیں کٹوا دی. ذرا سا ایک قدم نیچے آ رہا تھا معاملہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آ گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میدان میں آ گئے. تو یہ چیز جو ہے ان کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا. آپ اختلاف کریں کہ اس وقت اگر وہ نہ کرتے بلکہ یہ کہ صرف تنقید کرتے، اصلاح کی کوشش کرتے تو شاید بہتر ہوتا، لیکن یہ کہ یہ کوئی خلاف اسلام حرکت ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے. نہ حضرت حسین ابن علی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہما، نہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال قانون شریعت کا نافذ، حدود جو ہے شریعت کی ان کی تنفیذ ہو رہی ہے، فقہا ہیں، قاضی ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان کا نظام چل رہا ہے. اس اعتبار سے اب جو چیز کے حاصل ہوتی ہے وہ اکثر و بیشتر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور جو چیز کسی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی نگاہ اس پر جم جاتی ہے. یہ اصل سبب ہے کہ ہمارے ہاں جو بعض حضرات کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کی تشریح میں وہ صرف علمی غلبے کا ذکر کر کے رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہے، اسے منطق میں بھی کہتے ہیں تحصیل حاصل، جو چیز آپ کو پہلے سے حاصل ہے اب اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ انسانی انسان کی فطری کمزوریوں میں سے ہے. جو چیز ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گی یہ آپ کا تجربہ ہوگا کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن کوئی نئی چیز ہوگی تو فوراً توجہ آپ کی طرف جائے گی. اس کمرے میں آپ آتے ہیں، ہر جمعے کو آتے ہیں، اور اکثر و بیشتر پہلی دوسری تیسری سب کے لوگ تو وہی ہوتے ہیں، اسی ترتیب سے بیٹھے ہوتے ہیں. لہذا یہ حضرات جو ہیں اگر اس کمرے میں آئے کسی چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں، اگر کوئی نئی چیز کہیں رکھی نظر آئے تو توجہ ہو جائے گی. تو جو چیز کے دوام کے ساتھ سامنے رہتی ہو اس کی طرف سے ظہور ہو جاتا ہے، اور جو چیز کوئی نئی سامنے آتی ہے اس کی طرف توجہ کا ارتکاز ہوتا ہے. اس وجہ سے بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، علمی غلبے کے بغیر نظام کے غلبے کا امکان ہی نہیں ہے، لہذا وہ تو شرط لازم ہے. برہان کے میدان میں شکست اگر آپ باطل کو نہیں دیں گے تو میدان جنگ میں بھی آپ شکست نہیں دے سکتے، وہ پہلی شرط ہے. لہذا اس علمی غلبے کا معاملہ بھی اپنی جگہ نہایت اہم ہے، بلکہ لوازم میں سے. میں آج ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک وہ دوسری بات ہے اس پر میں نے بہت مرتبہ گفتگو کی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ آپ اپنی جگہ سے جنبش نہ کھائیں، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتے آپ سب کچھ ہیں، اور یہی معاملہ زیادہ تشویشناک بھی میرے لیے بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سن کر ہضم کر لینا اور زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، یہ معاملہ جو ہے یہ بڑے خسارے کا ہے آپ حضرات کے لیے. لیکن بہرحال یہ جو دوسری بات ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے قرآن مجید نے، میں اسے کیوں مانتا ہوں کہ یہ قرآن سے متعلق ہے. عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ تین گروہ آباد تھے جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین عرب، عام طور پر ہم بنو اسماعیل کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ سب کے سب بنو اسماعیل نہیں تھے، ان میں دوسرے قبائل بھی تھے، یمن سے آئے ہوئے جو قبیلے تھے، انصار کے قبیلے، وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں. مکے میں جو آباد تھے وہ بنو اسماعیل تھے، اور بھی بہت سے شاخیں جو ہیں وہ بنو اسماعیل کی تھی. لیکن یہ کہ ایک تو وہ ہے کہ جو عرب کے قدیم باشندے ہیں انہی میں شامل کر لیجئے بنی اسماعیل کو، اگرچہ ٹیکنیکلی انہیں عرب کے قدیم باشندے ان کو بھی نہیں مانا جاتا. عرب عاربہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پہلے سے آباد تھے. حضرت ابراہیم کا اصل وطن عرب نہیں تھا، وہ تو عراق کے رہنے والے تھے. ان کا مولد جو ہے وہ شہر ار، وہ تو سلطنت کلدانیہ کا صدر مقام تھا. پھر ان کی ساری زندگی جو گزری ہے وہ فلسطین میں گزری ہے، ہجرت کے بعد اکثر و بیشتر حصہ حجاز میں تو وہ آتے جاتے رہتے تھے، اور اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل بڑے بیٹے کو انہوں نے وہاں آباد کیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. لہذا ان کو بھی کہا جاتا ہے عرب مستعربہ، یہ عرب بن گئے ہیں، اصل عرب یہ نہیں تھے. ہاں یہ جو یمن کے قبائل جو آباد تھے آ کر، جو اوس اور خزرج کے، یہ اصل ہے عرب عاربہ ہے، یہ پرانے عرب ہے. تو بہرحال ایک تو یہ عرب کہہ لیجئے، وہ عرب عاربہ ہو یا عرب مستعربہ ہو، یہ تو اکثر و بیشتر مشرکین تھے. پھر یہود تھے، اور یہود جو ہے مدینے میں ان کا بڑا مضبوط گڑھ تھا، تین قبیلے. سب سے پہلا تو علمی غلبہ کہیں یا فنی غلبہ کہیں، وہ قرآن نے حاصل کیا اس دعوے کے ساتھ کہ آؤ مقابلہ کرو اس قرآن کا. یہ تو پہلا غلبہ ہے جس دعوے کا اور جس چیلنج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. جھوٹ موٹ کو بھی کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ کھڑا ہو جائے کہ دیکھو میں لے آیا ہوں. اتنی ان کی شرافت کی داد دینی چاہیے، ان کے اندر یہ شرافت تھی. مثلا یہ کہ ابو سفیان کا جو واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ ایمان لے آئے. اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے جبکہ قیصر روم کے پاس حضور کا خط پہنچا ہے، نامہ مبارک، اور اس نے پتا کیا کہ کوئی عرب سے آیا ہوا ہے کہ نہیں. قافلہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان آئے ہوئے قافلہ لے کر. انہیں بلایا گیا غزہ سے بیت المقدس حاضری ہوئی. کس لیے؟ کہ وہ پوچھنا چاہتا تھا قیصر روم ہرکلیس کہ کیا معاملہ ہے، یہ کون صاحب ہے جنہوں نے دعویٰ کیا، جنہوں نے خط بھیجا ہے. اب اس نے جو پہچان اس نے لیا تھا حضور کو، چونکہ وہ بہت بڑا عالم تھا، عیسائی تھا، اہل کتاب میں سے تھا، خود بہت بڑا عالم تھا، پہچان لیا، لیکن چاہتا یہ تھا کہ میں ہی صرف ایمان نہ لاؤں، میرے تمام جو اعیان مملکت ہیں، میرے سپہ سالار ہیں، بڑے بڑے جو چودھری جن کے ستونوں پر میری حکومت قائم ہے، وہ سب بھی ایمان لے آئے تاکہ ہمارا نظام انٹیکٹ رہے. اگر میں اکیلا نظام اسلام لے آیا تو مجھے تو اٹھا کر پھینک دے گے باہر. تو وہ سلطنت جو ہے وہ اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی. اس نے اس اٹمپٹ میں بلایا، ابو سفیان بھرے دربار میں اب موجود ہیں. اب وہ سوال کر رہا اور ایک ایک سوال کر کے کارنر کرتا چلا جا رہا ہے. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ بولا نہیں. کیا ان کے خاندان میں کبھی کوئی حکومت رہی ہے؟ وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی شہزادہ ہو اور حکومت چھنی ہوئی ہو تو حکومت حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی پکھنڈ جو ہے شروع کر سکتا ہے کوئی شخص، لیکن وہ نہیں، کبھی حکومت نہیں رہی. ایک ایک کر کے سوال جس سے ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ حضور سچے ہیں اور کوئی دوسرا امکان ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں. اس وقت جو میں سنانا چاہتا تھا، ابو سفیان اس روایت کو کرتے ہوئے صاف کہتے ہیں کہ بارہا میرا جی چاہا کہ میں جھوٹ بول دوں، کیونکہ وہ تو گویا کہ خود کارنر ہو رہے ہیں، خود بھی تو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، خود شکست کھاتے جا رہے ہیں، حجت قائم ہو رہی ہے. بارہا مجھے دل میں خیال آیا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن میں نے سوچا کیونکہ اکیلے تو نہیں تھے، اور بھی تو ان کے عرب ساتھی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے نا، یہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا سردار ہو کر جھوٹ بول رہا ہے. معلوم ہوا اب اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں کوئی اخلاقی معیار نہیں تھا، یہ بڑا مغالطہ ہے آپ لوگوں کو، ان کے اپنے اسٹینڈرڈ تھے. کہ یہ چیز مجھے روکتی رہی کہ کیا کہیں گے یہ کہ اتنا بڑا سردار ہو کر قریش کا اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، لہذا میں جھوٹ نہیں بول سکا. تو اسی کو میں بیان کر رہا تھا کہ پہلا غلبہ تو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی اعتبار سے حاصل ہوا وہ یہ کہ کوئی جھوٹ موٹ کو بھی قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بنا کر بھی پیش نہیں کر سکا کہ یہ ہے. دیکھیں نا، آخر ڈھٹائی کرے آدمی. ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص سے کسی دربار میں بحث ہو رہی تھی کہ زمین کا مرکز کہاں ہے، تو کسی اتفاق سے کوئی وہاں پر دیہاتی میں گیا تھا، اس نے اپنا لٹ اٹھایا اور مارا زمین پر کہ یہ ہے مرکز، اور نہیں مانتے ہو تو ناپ لو. تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ ہے میری جو یہ میں نے بنائی ہے، یہ صورت کہہ لیں اسے، جو بھی میری کمپوزیشن ہے، میں نے اس کو کمپوز کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل قرآن کے مساوی ہے، بلکہ اسے بھی بہتر ہے. اب بٹھاؤ کوئی ججز بیٹھے ہیں، کوئی ماہرین فن بیٹھے، پھر یہ کہ ان پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں سے ماہر فن آ گیا، یہ کہاں. جیسے دیوانی مقدمہ ہمارے ہاں چلتا ہے اور عمریں ختم ہو جاتی ہیں، مقدمے ختم نہیں ہوتے، ایسے ہی کوئی دیوانی مقدمہ بھی تو کوئی آدمی وہاں پہ کھڑا ہو کر شروع کر سکتا تھا. لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایک شخص مقابلہ نہیں. یہ پہلا ہے غلبہ کے جو قرآن کو حاصل ہوا مشرکین. اس کے بعد اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں مکی صورتوں میں شرک کے لیے جو بھی ان کے پاس بنیادیں تھیں، دلائل تھے، ان کی ددیاں بکیر کر قرآن نے رکھ دی. پھر معاد کے انکار کے لیے جو شکوک شبہات، کیسے زندہ ہو جائیں گے، کیا ہوگا، کیسے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی، پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا، اس کی ددیاں بکھیر لیں. دلائل سے ثابت کر دیا کہ ماننا پڑے گا، یہ فطرت کے اندر ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا. نبوت اور رسالت پر اعتراضات، خود کچھ انہوں نے سوچ سمجھ کر کیے، کچھ ادھر سے بیٹھے ہوئے وہ تار ہلانا شروع کر دیا تھا مکی دور میں ہی علماء یہود نے مدینے سے، یہ پوچھو ان سے، یہ پوچھو، زچ کرنے کے لیے ان سب کے منہ توڑ جواب جو ہم کو مل گئے. تو مکی دور ہی میں مشرکین عرب پر علمی اعتبار سے مکمل غلبہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل اور برہان کے ذریعے سے آتی. اب یہاں پہلی مرتبہ براہ راست سابقہ پیش آ رہا یہود سے. اب تک تو یہود جو ہے بہائنڈ دی سین صرف وائر پولنگ کرتے تھے، اب ہے ان کے ساتھ سابقہ، تین مضبوط قبائل وہاں موجود. اب سورہ بقرہ جو یوں سمجھیے کہ ہجرت کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی ہے، مختلف اوقات میں جو آیات اور خطبات نازل ہوئے ان کو جمع کیا گیا ہے سورہ بقرہ کی شکل میں. کچھ استثناءات اس میں ہیں، لیکن تقریباً ہجرت کے بعد سے لے کر بدر سے پہلے تک، تقریباً کہہ رہا ہوں، ایک بعض استثناءات اس میں ہیں اور اہم استثناء سورہ محمد ہے، تو یہ استثناءات ہیں. لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک جتنا قرآن نازل ہوا وہ سورہ بقرہ کی شکل میں. اس میں 10 رکوع وہ ہیں کہ جن میں ان یہود کے ساتھ جو مناظرہ کہہ لیں، مجادلہ کہہ لیں، رد و قضا کہہ لیں، بحث و تمہیز کہہ لیں، ان کے اعتراضات کے جوابات کہہ لیں، ان کے اندر جو اعتقادی گمراہیاں تھیں ان پر تنقید کہہ لیں، ان میں جو اخلاقی اور عملی گراوٹیں آ چکی تھیں ان پر جو تبصرہ ہے، یہ پورے 10 رکوع ہیں، اگرچہ اس کے بعد بھی یہ بات چلتی ہے، سورہ نساء میں بھی کچھ ہے، سورہ مائدہ میں تکمیل کو پہنچ گئی ہے، لیکن یہ کہ پورا علمی غلبہ یہود پر قرآن مجید نے حاصل کیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ گئی، دلیل کے میدان میں قرآن تو بار بار جھنجھوڑتا، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ نہ کوئی دلیل، فاتو بالتورات، لاؤ اپنی تورات پڑھو ہمارے سامنے، کہاں لکھا ہوا جو تم کہہ رہے تھے، تم کہتے ہو کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ تم اپنے پاس اگر کوئی دلیل رکھتے ہو، تمہارے پاس جو تورات ہے تحریف شدہ تورات ہے اسے لاؤ، اس میں دکھا دو کوئی آیت یہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت مل گئی ہو، تم کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بہت چہیتے ہیں، اس پہ جب برہان بھی مانگی اور ساتھ ہی ایک تاریخی تبصرہ بھی کیا، فلما یعذبکم بذنوبکم، تم پر جو کوڑے پڑتے رہے ہیں نبوکدنضر کے ہاتھوں جو تمہاری پٹوائی کروائی گئی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا رہا، کہاں کے لاڈلے ہو تم، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے کہ دوسرے انسان ہم نے پیدا کیے، اللہ کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اللہ کا تمہارے ساتھ کوئی خصوصی تعلق نہیں، اللہ کا قانون بے لاگ ہے، اس کا عدل جو ہے اس میں کوئی جانبداری نہیں ہے، اس کا معاملہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے، وہ اگر ہے ٹھیک ہے، وہ اگر نہیں ہے تو کسی کے پاس کوئی ضمانت اللہ کی طرف سے نہیں، یہ انداز ہے قرآن کا، قرآن تو چیلنج کرتا ہاتھوں برہان، تم بار بار کہتے لاؤ دلیل، لاؤ برہان، بات کرو، لاؤ تورات فتلوہا، اس کو پڑھو، تو یہ علمی غلبہ ہے کہ جو قرآن نے حاصل کیا۔ پھر تیسرا گروہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نصارہ کا تھا، نصارہ سے جو پھر 33 آیات ہیں سورہ آل عمران میں، پھر یہ مضمون آگے بھی چلتا ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے، ان کے عقائد کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، ان کے لیے دلائل دیے گئے، براہین کے ساتھ ان کے اوپر فتح حاصل کی گئی، اور اس ضمن میں تو آخری بات، جیسے مشرکین مکہ کے لیے، مشرکین عرب کے لیے یہ چیز کہ قرآن کی طرف سے چیلنج کیا گیا کہ آؤ اس کا مقابلہ کر لو، بالکل اسی پائے کی چیز ہے، اسی کے متوازن، اسی کی وزنی، اسی کے برابر کی شے ہے یہ، جس کا کہ نام مباہلہ ہے، آؤ۔ اگر اب بھی اگر واقعتاً اب یہ کسی ایسے انسان کے لیے در حقیقت جس کو اندر تو انشرح ہو چکا ہے کہ بات ان کی صحیح ہے، اور ہوتا ہے یہ بحث تمیز میں میرے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کسی موقع پر ہم پھنس جاتے ہیں کہ ہاں بات تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن مان کیسے لوں، ماننے کا مطلب تو ہے نا کہ اب میری تو اوئے اوئے ہو جائے گی، تالیاں پٹ جائے گی، مار کھا گئے، ہار گئے، لہذا وہ عزت نفس جو ہے فاخذت العزت بالاسم، اب وہ عزت نفس جو ہے جھوٹی انانیت انسان کی وہ آڑے آ جاتی ہے، کیسے مان لیں، جیسے یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پہچاننا اور ہے، ماننا اور ہے، مان کیسے لیں، اپنی بالا دستی کو کیسے چھوڑ دیں، اپنی چودراہٹ، اپنی قیادت، اپنی سیادت، اپنی مسندیں، یہ چھوڑنی آسان نہیں۔ یہی ہوا تھا اس وفد نجران کے عیسائیوں کا وفد تھا، بہت بڑا وفد تھا، ان کے ٹاپ کے علماء آئے تھے، بطارقہ ان کے اس میں شامل تھے، 70 افراد پر مشتمل تھا وہ جو وفد تھا، جس سے کئی دن گفتگو جاری رہی، اور وہی گفتگو ہے جو سورہ آل عمران کے اندر یہ جو آیات ہے 33 یا 32 آیات ہیں ان کے اندر درج ہو گئی ہے، 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اب آخر میں اس پہ بات فرمائی گئی کہ اب بھی اگر کوئی رہ گئی ہے کسر تو آؤ مباہلہ کرو، آؤ میدان میں، تم بھی آ جاؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنی بیویوں کو لے آؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اور پھر ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو غلط راستے پر ہے اس پر تو لعنت فرما دے۔ اب ظاہر بات ہے جو سمجھتا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں وہ کیسے یہ دعا کرے، لہذا اس مباہلے میں ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے، دم دبا کر بھاگ گئے۔ تو جس طرح کا غلبہ اس قرآن کے اعجاز کی صورت میں مشرکین عرب پر ہوا، بعین ہی اسی معیار کا اور اسی نوعیت کا غلبہ ہے کہ جو اس مباہلے کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا ہے نصارہ کا۔ یہ غلبے وہ ہیں کہ جو قرآن نے عطا فرمائے، اور یہ غلبے وہ ہیں جو قرآن مجید نے اس کے لیے تمام دلائل براہین موجود ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، حضور کا مشن جو ہے وہ صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک تو محدود نہیں تھا، یہ کام تو آگے بڑھنا تھا، وہ کام جو جہاد اور قتال کے ذریعے سے، یہ تو علمی کام ہو رہا ہے نا قرآن کے ذریعے سے، یہ تو الہدا ہے، یہ ہدایت ہے، الہدا کے ذریعے سے علمی غلبہ، برہان کے میدان میں غلبہ، دلیل کے میدان میں غلبہ، اور جہاد اور قتال کے ذریعے سے بالفعل اس دنیا میں سرزمین میں اللہ کے نظام کو قائم کر کے غلبہ. یہ دو غلبے ہیں. پہلا غلبہ لازم ہے, شرط لازم, پہلے وہ حاصل کرنا ہوگا تب دوسرا غلبہ ہوگا. اس لیے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ, جو ذہنوں کو فتح کر لے گا وہی پھر یہ ہے کہ زمین کے اندر بھی اپنا نظام قائم کر سکے گا. یہ غلبہ جو ہے اسی کے لیے تو جہاد بالقرآن کی اصطلاح ہے, جو سورہ فرقان کی اس آیت کے حوالے سے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا. اے نبی آپ ان کافروں کی بات میں نہ کہیں آ جائیے گا, ان کا کہنا نہ مان بیٹھیے گا, یہ تو ہر طرح سے آپ کو ورگلائیں گے, بلکہ آپ تو اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر ان کے ساتھ جہاد کیجیے. یہ جہاد ہے علمی غلبے کا جہاد. اس علمی غلبے کے لیے قرآن مجید نے جو اس وقت لوگ موجود تھے کہ جن سے براہ راست تصادم تھا, جن سے براہ راست مقابلہ تھا, اس کا تو ساری تفاصیل جو ہے خود قرآن مجید نے اسی وقت دے دی. لیکن اب یہ غلبہ آگے چلنا ہے. یہ غلبہ تو اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا بالفعل قیام نہ ہو جائے, اور وہ ہو کر رہے گا. کب ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. مبارک ہے وہ جو اس کے لیے اپنی زندگیاں لگا دے, باقی ہے کہ کب ہوگا ہم نہیں جانتے, اور نہ ہمیں اس سے زیادہ بحث ہونی چاہیے. یہ تو کیلکولیٹنگ مائنڈ کا کام ہے, جو کام کرتا ہے یہ سوچ کر کے کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اور کتنے نہیں ہیں. ایک وہ ذہن ہوتا ہے کہ جو کام کرتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا فرض ہے, مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے, کامیابی ہو نہ ہو اس سے اسے تعلق نہیں. یہ دو بالکل مختلف نقطہ ہائے نظر ہے. وہ کیلکولیٹنگ مائنڈ کہلاتا ہے, حساب کتاب سے چلنے والا, اور ایک ہوتا ہے جو احساس فرض کے تحت چلتا ہے. اسی کی وہ ہے جو نقطۂ عروج ہے, جو حضور کے زبان مبارک سے الفاظ آئے تھے کہ اب تو یہ کام یا پورا ہوگا اور یا میں اسی میں اپنی جان دے دوں گا. یہ جبکہ آخری سفارت آئی تھی قریش کی ابو طالب کے پاس, اور ان کے بھی پائے صبر و ثبات کے اندر لغزش آ گئی تھی کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں, اس سے زیادہ اپیل اور کیا ہوگی کہ کچھ نرمی پیدا کرو اپنے موقف میں. اتنا تم تو بالکل کوئی بھی تمہارے اس موقف کے اندر کمپرومائزنگ جو ہے اس کے لیے کوئی امکان نہیں ہے, لہذا کچھ تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو, کچھ سوچو میں بوڑھا ہو چکا ہوں. تو حضور نے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دنیاوی اعتبار سے یہ واحد سہارا تھا جو محسوس ہو رہا ہے کہ اب ساتھ چھوڑ رہا ہے, لہذا آنکھوں میں آنسو تو آئے ہیں, لیکن وہ عظیمت جو ہے اندر کوہ ہمالیہ والی عظیمت, اس کا اظہار ہوا ہے ان الفاظ سے کہ چچا جان اب تو یا تو یہ کام پورا ہوگا اور یا میں اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا, میرے لیے کوئی تیسرا راستہ نہیں. تو یہ جو غلبہ ہونا ہے بالفعل, اب اس کی بھی دو لائنیں ہیں. ایک غلبہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے صحابہ کرام خلافت راشدہ کے دوران اپنی تلواریں لے کر نکلے ہیں, ایک ہاتھ میں قرآن ایک میں تلوار, یہ تو ہم کہتے ہیں, لیکن یہ کہ اس وقت ظاہر بات ہے دعوت و تبلیغ کا وہ حق جیسا کہ مکے والوں پر 12 برس میں ادا کیا گیا اس کا تو موقع نہیں تھا نا. اب تو یہ تھا کہ بالجبر تو کسی کو مسلمان بنانا نہیں, لیکن غلط نظام کو راستے میں حائل رہنے دینا نہیں, اس لیے کہ غلط نظام تو اصل میں رکاوٹ بن جاتا ہے, یہ تو حائل ہو جاتا ہے بندے کے اور رب کے مابین. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. ایسے ہی کوئی غلط معاشی نظام, کوئی غلط سیاسی نظام, یہ در حقیقت لوگوں کو جکڑ بند لیتا ہے اپنے اندر, اور پھر ان کے لیے وہ آزادی نہیں رہتی سوچ کی, فکر کی, عمل کی, اور پھر وہ کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہو. لہذا نظام کو تو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا ہے. عجیب الفاظ ہے جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے استعمال فرمایا, فک و کل نظام, ہر نظام باطل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا, یہ بندہ مومن کا فرض ہے. اس لیے کہ نظام باطل در حقیقت آڑ بن جاتا ہے, یہ رکاوٹ بنتا ہے, یہ حجاب بنتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان. لیکن یہ کہ کسی شخص کو زبردستی تو نہیں مسلمان بننے پہ مجبور کیا گیا, لیکن میں اس وقت توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیے علمی چیلنج جو بعد میں آئے ہیں بڑے بڑے, ان میں سے سب سے پہلا چیلنج وہ تھا کہ قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں جو ہمیں تفصیلی احکام ملے تھے وہ بہت مختصر تھے. جب ایک بڑی مملکت وجود میں آ گئی, زندگی کے تمام پیچیدہ مسائل جو ہیں اب ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, اس میں شریعت کا حکم کیا ہے. جیسے کہ مدینے کے ابتدائی دور میں پوچھا جانے لگا تھا, یسلونک عن الخمر والمیسر, یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, لیکن یہ شراب تو ایک لفظ ہے, اب شراب کے بارے میں 100 سوال ہوں گے. شراب کسے کہتے ہیں؟ کیا ہر مسکر اسی طرح حرام ہے, یا یہ شراب کوئی خاص چیز سے بنی ہوئی شراب ہے وہی شراب ہے؟ یہ ہے کہ نہیں سوالات,
یہ تو بے تحاشا سوالات اٹھیں گے. جوا کسے کہتے ہیں؟ آج آپ کی عدالت میں بحث ہو رہی ہے نا گھڑ دوڑ کے اوپر, جو شرط لگتی ہے وہ جوا ہے کہ نہیں ہے. اب آپ اس پر قیاس کیجئے کہ کتنے ایک ایک موضوع پر کتنے بے شمار سوالات جو ہے, جب ایک مکمل نظام حکومت وجود میں آئے گا تو ایک تفصیلی قانون کی ضرورت پیش آئے گی. یہ چیلنج ہے جس کو قبول کیا ہے فقہاء و محدثین نے بحثیت مجموعی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں یوں تو ہر امام فقہ اور ہر امام حدیث نے, جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے, لیکن سب سے بڑا کنٹریبیوشن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سب کا معاملہ اکثر و بیشتر انفرادی ہے. امام صاحب نے اس کو انفرادی بات نہیں رکھا. ایک شخص ہے وہ اپنے آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے ہی دماغ کے گھوڑے دوڑاتا جا رہا ہے, اپنی ہی عقلی جو ہے تگ و تاز کے ذریعے سے. ایک یہ ہے کہ ایک کمیٹی ہے, ایک باڈی ہے, مباحث ہو رہے ہیں, دلائل دیے جا رہے ہیں, دلائل کو توڑا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, دوسرے امکان کو سامنے لایا جا رہا ہے. تو امام صاحب نے یہ جو ایک انسٹیٹیوشن جو ہے ڈیولپ کیا ہے کہ یہ کسی ایک فرد کی فقہ نہیں ہے, فقہ حنفی. اس میں امام صاحب کی آ رہا ہے, اس میں قاضی ابو یوسف کی آ رہا ہے, اس میں امام محمد شہبانی کی آ رہا ہے, ان میں کتنے امام ظفر کی آ رہا ہے, اور ان سب کا جو ہے ایک نظام بن رہا ہے. غور تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا, اگرچہ مخالفین کی طرف سے نہیں, لیکن وقت کا ایک علمی چیلنج تھا کہ جس کو ہمارے فقہاء کرام نے بالعموم اور بالخصوص امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میٹ کیا, اور اس کا ایسا قانون جو ہے مرتب کر دیا کہ بڑی بڑی مملکتیں اس پر چلتی رہیں, سینکڑوں برس تک چلتی رہیں, یوں سمجھیے کہ لگ بھگ ہزار برس تک چلتی رہیں. اس لیے کہ یہ ویسٹرن امپیریلزم کب آیا, اس کی تاریخ 200-300 سال پرانی ہے, اس وقت تک تو وہی نظام چل رہے تھے. ایک یہ علمی چیلنج تھا جس کو کما حق ہو ہمارے فقہاء نے پورا کیا. دوسرا علمی چیلنج آیا تھا, یہ تھا اصل میں اب معاملہ, کہ جہاں تک تو مجوس کا تعلق تھا یہ تو ایک مذہب کی حیثیت تھی اس کی, اور مذہب جو ہے وہ وہی شرک, لہذا جتنی بھی شرک کے بارے میں درائل اور براہین قرآن میں دیے گئے وہ سب کے سب ان کے اوپر بھی داخل آ گئے. لیکن یہ کہ جو اصل چیلنج بعد میں آیا وہ تھا فلسفے کا, وہ تھا منطق کا, عقلیات, یونان کی عقلیات, یونان کا گریک ریشنلزم. پھر اس ریشنلزم کے ساتھ ہی جہاں فلسفہ اور منطق تھی وہاں سائنس بھی تھی. یہ تمام جدید سائنس جو ہے آج ہماری, اس کو آپ ٹریس کریں گے تو یہ یونان ہی میں اس کا نقطۂ آغاز ہے. ٹھیک ہے ہندوستان کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے, ٹھیک ہے مسلمانوں نے بھی اس میں اضافہ کیا ہے, لیکن یہ کہ وہ اصل تو آپ کو ملیں گے ساری کی ساری چیزیں یونان سے ابھری. پھر فلسفہ اور منطق دنیا میں دو ہی سمجھے جاتے ہیں آج بھی, یوں تو کہنے کو 50 ٹرمز آپ کو سنا دی جائیں گی کہ اتنے اسکولز آف تھاٹ ہیں فلاسفی میں, کوئی لاجیکل پازیٹیوزم ہے اور کوئی ایگزسٹینشلزم ہے اور کوئی امپیریسزم ہے اور نہ معلوم مٹیریلزم ہے اور فلاحزم ہے, لیکن حقیقت میں دو ہی شاخیں ہیں فلسفے کی. دنیا میں جہاں بھی فلسفہ ہے اس کی دو ہی شاخیں, یا اسے ریئلزم کہیں گے جس کی بنیاد ارسطو نے رکھی, اور یا اس کو آئیڈیالزم کہیں گے جس کی بنیاد افلاطون نے رکھی. باقی سب اسی کی برانچز ہیں, مختلف تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے, باقی کوئی فرق نہیں. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں فرقے تو دو ہی ہیں, شیعہ ہے اور سنی ہے, باقی ان کی سب برانچز ہیں اور دو علیحدہ ہیں. ایک کا تصور امامت معصومہ, ایک کا تصور خلافت کا. یہ دو فنڈامنٹلی ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں, لہذا یہاں تو لفظ فرقہ کا اطلاق درست ہے, اس لیے کہ فرقہ بنا فرق سے جو علیحدگی ہو جائے. باقی اہل سنت میں حنفی مالکیے بھی فرقے ہیں, معاذ اللہ, یہ تو اسکول جو فقہ ہے, ان کی حیثیت جو ہے مکاتب فقہ کی ہے, اللہ اللہ خیر صلاح, یہ کوئی فرقے ہیں ہی نہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو چیلنج آیا تھا اس چیلنج کو پھر میٹ کیا. یہ ذہن میں رکھیے اس چیلنج کے لیے بھی, اس علمی چیلنج کے لیے بھی مواد قرآن میں تھا, لیکن وہ ان الفاظ میں نہیں تھا, ان اصطلاحات میں نہیں تھا. اگر ان الفاظ اور اصطلاحات کے اندر وہ مواد دیا جاتا تو حضور کے زمانے کے عرب اسے کیسے سمجھتے کہ یہ کیا گریک ہے؟ آپ کہتے ہیں نا بھائی کیا گریک تم بول رہے ہو, اس وقت دیسل میں نہیں آ رہا, یہ تم کو یونانی بول رہے ہو, کیا بول رہے ہو؟ تو یہ اس وقت یہی بات ہو جاتی کہ یہ فلسفے اور منطق کی اصطلاحات وہ بدو کیا سمجھتے ہیں, جنہیں موٹیویٹ کرنا تھا اولن, جن کے ذریعے سے اسلام کا عملی غلبہ ہونا تھا, جو اس فلسفے کو منطق کو جانے نا. لہذا مواد تھا سارا کا سارا, اور مواد قیامت تک جتنے بھی نظریات علمی سطح پر آ سکتے ہیں ان سب کے توڑ کا مواد قرآن میں ہے, لیکن یہ کہ بعد کے ادوار کے لوگوں کے لیے اسے ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا, اسے کھودنا پڑے گا, اس معدن میں سے موتی نکالنے پڑیں گے, جس کے لیے کہ حضور کے الفاظ آئے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ, اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں.
یہ وہ معدن ہے کہ اس میں ہیرے اور موتی نکلتے چلے آئیں گے، اور کبھی ان کے اندر جو ہے یہ کان جو ہے ہیروں کی اور موتیوں کی ختم ہونے والی نہیں. بلا یسمع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، اس سے کبھی بھی اہل علم سیری حاصل نہ کر سکیں گے. تو وہ جو پہلا چیلنج آیا تھا اس کا مقابلہ کیا، اور بڑی عظیم شخصیتیں ہمارے یہاں متکلمین بڑے بڑے پیدا ہوئے. لیکن یہ کہ اس میں دو شخصیتیں جو ہیں بہت نمایاں ہیں، ان میں ایک امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، کہ فلسفے پر اور منطق پر جو بنیادیں تھیں، الرد علی المنطقیین، یہ امام ابن تیمیہ کا شاہکار تصنیف ہے. اسی طریقے سے تحافت الفلاسفہ، یہ امام غزالی کی شاہکار تصنیف ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، آؤٹ سٹینڈنگ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ان تمام تار و پود جو تھا اس کا، جو فلسفے کا تانا بانا تھا، اور جس سے مسلح ہو کر یونانی فلسفہ اسلام پر اور ایمان کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، اس کا سارا تانا بانا بکھیر کر دیا. اس طرح تردید کی ہے برہان کے ساتھ، منطق کو کاٹا ہے منطق سے. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، لوہے کو آپ لکڑی سے تو نہیں کاٹ سکتے، لوہا کو تو کاٹے گا تو لوہا ہی کاٹے گا. لہذا منطق کا رد منطق سے ممکن ہے. اور میں کر چکا ہوں، قرآن میں بنیادی طور پر منطق کو اپنی اساس بنایا نہیں، اگرچہ منطق اس میں ہے لیکن مزمر ہے، چھپی ہوئی ہے. قرآن کی منطق اس میں سے کھود کر نکالنا، اس لیے تو اقبال کہتا ہے نا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، جسے میں کہہ رہا ہوں کھود کر نکالنا. انہوں نے اس کے لیے تشبیہ استعمال کی کہ یہ بحر زخار ہے، اس کی جو گہرائیاں ہیں ناپیدا کنار ہیں، ان کے اندر غوطہ زنی کرو اور اس میں سے وہ موتی نکال کر لاؤ. کھود کر کان میں سے آپ ہیرے نکالتے ہیں، اور غوطے والے جو ہے غوطے لگا کر سمندر کی تہ سے موتی نکالتے ہیں. موتی وہاں سے نکالو تو اس کے لیے غواص کیا جائے گی. حضرت علی کے مشہور اشعار ہیں، یغوث البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سہر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی. جو شخص موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور جو چاہتا ہے کوئی اونچا مقام حاصل کرنا اسے راتوں کو جاگ کر محنت کرنی پڑتی ہے. ان سے پوچھیے جنہیں سی ایس پی کا امتحان دینا ہو، کیسی کیسی مشقتیں اور کیسی کیسی راتیں گزارتے ہیں. وہ برننگ مڈ نائٹ آئل نہیں بلکہ فل نائٹ آئل وہ جلا کر بمشکل جو ہے لوگ کہیں کوئی مقام حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہے، وَمَن طَلَبَ الْعُلَى مِن غَيْرِ قَدٍّ أَضَاعَ الْعُمْرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ. اور جن لوگوں نے چاہا کہ بلندی بھی حاصل کر لیں اور محنت بھی نہ کریں، انہوں نے ایک طلب محال میں اپنی عمر ضائع کر لی، اس کے سوا کچھ نہیں، کوئی چیز اچیو تو نہیں کر سکتے. بہرحال میں تو چاہتا تھا اس بات کو ذرا آگے تک پہنچانا، آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اس علمی غلبے کے اعتبار سے، وہاں ہمیں کیا کام کرنا ہے، اور اس ادوار میں کیا کام ہوئے ہیں، ان سب کا انشاءاللہ تعالی میں ذکر کروں گا آئندہ جمعے میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.